भाई जिनकी गाड़ी रास्ते पर खड़ी हो वो जरा सा हटा है। वैसे भी मैं हर मंगल को आता हूं तो मुझसे कहा जाता है कि जरा गाड़ियों के बाग में ऐलान कर दिया जाए, आने जाने वालों को भी तकलीफ होती है, रास्तों में गाड़ी रख देने की बुनियाद। और वैसे भी अखलाक ये है कि हम किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, दीन के काम के लिए आए और हमारी जात से तकलीफ पहुंची ये मुनासिब। फुकहा ने मसला लिखा है कि अगर तुम रास्ते में गाड़ी खड़ी करके खड़े हो गए बातें करने के लिए और तुम्हारे पीछे लाइन लग गई तो ये भी ईज़ाए मुस्लिम में या ईज़ाए इंसान में, यानी इंसान को तकलीफ पहुंचाने में दाखिल है। तो जाहिर सी बात है कि किसी को तकलीफ पहुंचाना बहुत कबीरा है, तो इससे एतराज करना चाहिए। इसलिए जिसकी गाड़ी रास्ते में हो तो वो जरा सी तकलीफ उठा करके चले जाए और थोड़ा सा हटा लें ताकि आने जाने वालों को तकलीफ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المجاهدة قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال الله تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال الله تبارك وتعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم والآيات في الباب كثيرة معلومة صاحب كتاب حضرت امام نووي رحمة الله عليه آج کے سبق میں ہم کو مجاہدہ کے باب میں یعنی انسان کو اپنی ذات پر اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑی تکلیف اٹھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ آیات کچھ احادیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجاہدہ کے باب میں کیسی تھی، حضرات صحابہ کی زندگی مجاہدہ کے باب میں کیسی تھی، اور اللہ تعالی ہمیں مجاہدہ کے باب میں کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ہمیں اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہا ہے، یہ طے شدہ مسئلہ ہے۔ بلکہ اگر ہماری شریعت پر غور کیا جائے تو حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اعمال میں جتنی سہولتیں رکھی ہیں، اتنی سہولت بظاہر پہلی امتوں میں نظر نہیں آتی۔ آپ ایک بہت موتا سا مسئلہ لے لیجیے، صحیح اور صریح روایت میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کپڑے پر اگر ناپاکی لگ جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، کاٹے بغیر کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، جتنے کپڑے پر ناپاکی لگی ہے اتنے کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ آپ بتائیے کہ اس زمانے میں جو غریب ہوگا اور اس کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوں گے تو
تو اس کو اپنے کپڑے کے بچانے کے لیے کتنی مشکلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، کتنا احتیاط اس کو کرنا پڑتا ہو، کتنا زیادہ اس کو احتیاط کرنا پڑتا ہوگا تاکہ کوئی ناپاکی کپڑے پر لگ نہ جائے، ورنہ اتنا کپڑا مجھے کاتنا پڑے گا۔ بعض روایتوں میں چمڑی کے کاتنے کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن جن روایتوں میں چمڑی کے کاتنے کا لفظ آیا ہے اس پر محدثین نے کلام کیا ہے، اس لیے کہ اگر چمڑی کے کاتنے کا مسئلہ پیش آ جائے تب تو ان علماء سے پوچھے کہ حال کیا ہو جائے گا۔ سیدھا سا مسئلہ، دنیا جانتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چمڑی کاتنے کا فرما دے تو پھر تو مسئلہ ہی مشکل ہو جائے گا، اس لیے علماء نے جس روایت میں چمڑی کا مسئلہ آیا اس کے دو مطلب بیان فرمائے۔ ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ یہاں چمڑی بول کر کپڑا مراد ہے، ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا کہ یہاں چمڑی بول کر چمڑی مراد نہیں ہے بلکہ وہ لباس مراد ہے جو لیدر کے بنائے جاتے تھے، اور لیدر کے لباس قیمتی ہوتے ہیں، تو یہاں بدن کی چمڑی مراد نہیں بلکہ وہ جو پوستین اور ابا قبا جبا یہ جو لیدر سے بنایا جاتا تھا وہ مراد ہے، اور اس سے متعلق یوں فرمایا کہ وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس پر ناپاکی لگ جائے تو اسے بھی کاتنا پڑے گا۔ ایک طرف یہ شریعت بنی اسرائیل کو رکھے اور ایک طرف ہماری شریعت کو رکھے، ہماری شریعت میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر کپڑے پر ناپاکی لگ جائے اور اس ناپاکی کو اگر آپ نے تین مرتبہ دھو لیا تو کپڑا تمہارا پاک ہو، حتیٰ کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کپڑے کو دھونے کے بعد ناپاکی کا دھبا نظر آتا رہا تو بھی کپڑا پاک ہو گیا۔ کتنی سہولت! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں منی کے قطرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اگر وہ گھارا ہوتا تھا تو خرچ دیتی تھی، اور اگر وہ پتلا ہوتا تھا تو دھو دیتی تھی، اور اس کے بعد میں اس کے نشان کو دیکھتی تھی اور اسی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتی تھی۔ سہولت ہے کہ نہیں ہماری شریعت؟ اس سے بڑھ کر آگے چلیں، ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتے میں یا لوہے کی چیز میں یا سخت چیز میں جس میں جذب کرنے کا مادہ نہیں جیسے چھری ہے یا اس طرح کی چیزیں، اگر اس پر ناپاکی لگ جائیں اور آپ نے دھویا نہیں بلکہ کپڑے کے ذریعے سے بالکل صاف کر دیا، پوچھ لیا، یا چپل تھا اور اس کے نیچے گیلی نجاست لگ گئی اور آپ نے زمین پر رگڑ لیا، ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے بھی چپل پاک ہو گیا، اس سے بھی جوتا پاک ہو گیا، اس سے وہ چھری پاک ہو گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی تھی، آداب نبوت سے آداب مساجد سے ناواقف تھے، دیہاتی دیہاتی ہوتے ہیں ان میں اتنے شروع سمجھ پاؤ، مسجد نبوی میں آئے اور پیشاب کرنے بیٹھ گئے، بخاری شریف کی روایت ہے مسجد ہی میں پیشاب کرنے بیٹھ گئے، صحابہ نے ان کو بھگانا چاہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پیشاب کر لینے دیں۔ دو وجہ اللہ کے نبی نے کیوں منع فرمایا، ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ اگر اس کو بھگایا گیا تو یا تو پیشاب بند ہو جائے گا، اگر پیشاب اچانک روکنے کی وجہ سے بند ہو گیا تو بیچارہ مشقت میں مبتلا ہو جائے، تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اور اگر اس کا پیشاب رکا نہیں اور آپ نے بھگایا تو وہ پیشاب کرتا ہوا بھاگے گا، ابھی اتنی جگہ خراب ہوئی پھر پوری مسجد خراب ہوگی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے پیشاب کر لیا۔ جب وہ صحابی نے پیشاب کر لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا پانی بہا دے، پانی بہا دیا، جگہ پاک ہو گئی۔ ہماری شریعت میں ویسے بھی سہولت ہے، شریعت بنی اسرائیل کے سلسلے میں مسئلہ لکھتا ہے صریح اور صحیح روایت میں ان کی نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی تھی. وضو لازم, وضو کے بغیر نماز کی کوئی شکل ہی نہیں. تم بیمار ہو کہ تم سفر میں ہو, تم کہیں بھی ہو, تمہارے لیے پانی تلاش کرنا ضروری اور اس کے ذریعے سے وضو کرو. ہماری شریعت مطہرہ جب آئی تو اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے سفر کی بنیاد پر تو اس صورت میں تم تیمم کر لو گے, تمہاری تیمم والی نماز بھی قبول ہو جائے گی. اچھا پانی تو موجود ہے لیکن خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر میں اس پانی کو وضو میں استعمال کروں گا تو میرے پینے کے لیے نہیں رہے گا یا پکانے کے لیے نہیں رہے گا. تو اس صورت میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ پانی کو پینے اور کھانے کے لیے رہنے دیں اور وضو کے بدلے میں تیمم کر لیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں تیری ضرورت پہلے پوری کر لے, میری ضرورت کے لیے سہولت. تیری ضرورت تو پہلے رکھ, میری ضرورت میں سہولت تجھے کر دیتا ہوں. اچھا پانی موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ماہر ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھتا ہے کہ اگر تو پانی استعمال کرے گا تو اس پانی کی بنیاد پر تیری بیماری بڑھ جائے گی, بیماری میں زیادتی ہو جائے, لکوا ہونے کا خطرہ ہے, فلاں ہو جانے کا خطرہ ہے, فلاں مسئلہ پیش آ جائے گا. فرمایا پانی کے ہوتے ہوئے تو تیمم کر لے, ہم تیری تیمم والی نماز بھی قبول کر لیں گے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری شریعت میں کوئی سختی ہے, سختی تو ہے ہی نہیں. ہمارے درشیخ رحمت اللہ علیہ نے, ویسے تو بہت سارے اکابر نے اس پر مستقل رسالے لکھے ہیں نماز کے اوقات پر, یہ جو نماز کے اوقات ہے نا, فجر اس وقت میں ایک نماز, ظہر کے وقت میں یہ نماز, عصر کے وقت میں, اس میں حکمت کیا ہے, اس پر مستقلاً اکابر نے, علامہ شارانی رحمت اللہ علیہ نے میزان القبرہ میں اس پر بہت کچھ لکھا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا, حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصالح العقلیہ والنقلیہ, اب اس کا نام بدل دیا احکام اسلام عقل کی نظر میں, یعنی عقل کی روح سے یہ اسلام کے جتنے احکام ہیں اس میں حکمت کیا ہے, کیونکہ آج کل تو حکمت کے دیوانے ہیں نا, اللہ نے ایسا کیوں کیا, ہم تو اللہ کو بھی مشورے دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسی پر کتاب لکھی کہ احکام اسلام عقل کی نظر. اور دوسرے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں جہاں یہ بحثیں آتی ہیں وہاں اپنی طرف سے کلام کیا ہے. ہمارے مدنی نور اللہ برکتہ نے بھی اس پر کچھ باتیں ارشاد فرمائی, ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پر کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے. میں حکمت کی مناسبت سے دیکھیے نماز میں ہمارے لیے کتنی سہولت ہے اس کو میں ذکر کروں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سب کی بحث میں یہاں نہیں کر رہا ہوں, اتنے سارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے وہ یہاں اس وقت وقت نہیں, جہاں نماز کے مسائل آئیں گے وہیں پر اس پر گفتگو ہو. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ 24 گھنٹوں کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا, ایک حصہ رات کا ایک حصہ دن کا. فرمایا رات کا حصہ تو تیرے آرام کا ہے, اللہ نے فرمایا میں تجھے اس میں عبادت کا مکلف نہیں بناتا. اب آپ کہو گے عشاء اور فجر ہے, عشاء اور فجر رات میں نہیں ہے, عشاء ابتدا میں اور فجر انتہا میں. فجر جب پڑی جاتی ہے تو دن طلوع ہو جاتا ہے اور عشاء ابھی بالکل شروع رات میں ہے, جب انسان بیدار رہتا ہے جاگتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں. البتہ اللہ کے نبی نے سمر فی اللیل سے منع فرمایا. سمر فی اللیل کیا ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر فی اللیل, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر فی اللیل سے منع فرمایا. سمر فی اللیل کا معنی ہوتا ہے رات میں دیر تک قصہ گوئی کرتے رہنا, باتیں کرتے رہنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. جو ہمارے نوجوانوں کی عادت ہے. شہروں میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دیہاتوں کے ماحول پورا من ہے, لیکن اب تو دیہاتوں میں بھی, شہروں میں دیہاتوں میں یہ جو ہمارے نوجوان رات کو دیر دیر تک گھومتے رہتے ہیں اور قصہ گوئیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ایران قرآن میں مبتلا رہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی لیے اللہ کے نبی ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اپنے حجرے میں بیٹھے رہے, یہاں سب انتظار میں تھے مسجد نبوی میں. بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, کتنا حصہ ہو گیا, رات کا ایک ترتیاؤش حصہ گزر چکا. ایک ترتیاؤش کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہماری رات شروع ہو جاتی ہے 6:30 بجے سے اور صبح ہوتی ہے 6 بجے, تو کل 12.5 گھنٹے کی رات ہماری ہوئی. 12 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو, 4 × 12. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل, ایک مثال, کہ 6:30 بجے اگر ان کا غروب ہوا تھا تو اللہ کے نبی 12 بجے تک کمرے میں بیٹھے تھے, عشاء کی نماز پڑھانے ہی تشریف نہیں لائے, اور ادھر مسجد میں لوگ انتظار فرما رہے. حضرت عمر, اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی, نبی علیہ السلام سے جا کر فرما, حضرت عمر اٹھے اور جا کر دروازے پر دستک, ہلکے ہاتھ سے. نبی کے دروازوں پر دستک دینے میں صحابہ کس کیفیت سے دیتے تھے, وہ بھی میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کس کیفیت سے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ یہ ناخون جو ہے نا, یہ ناخون سے نبی علیہ السلام کے دروازے کو یوں کھٹکھٹاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی آرام فرما ہو تو نیند میں خلل رہا, اور اگر بیدار ہو تو سن لے. کتنا ادب تھا صحابہ کرام, آج تو زنجیریں زور زور سے, اور ایک بیل بجایا اور 1 منٹ نہیں ہوئی کہ دوسرا بیل, 2 منٹ نہیں ہوئی تیسرا بیل. یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آداب اور معاشرتی زندگی بھی کوئی زندگی ہے, کچھ پتہ نہیں ہمیں. حضرات صحابہ کرام اتنے زور سے کہ یہ ناخون سے دروازے کھٹکھٹاتے. علامہ سہیلی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی ہے ایک عجیب بات کسی روایت پر, جہاں ناخون سے کھٹکھٹانے کا مسئلہ آیا ہے, علامہ سہیلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دروازے کے باہر زنجیر نہیں تھی, زنجیر کا کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو حضرت عمر تشریف لے گئے, ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر سے آواز دی, اس کا مطلب آپ سوئے ہوئے نہیں تھے, آپ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا یہ بھی نہیں کہ بھول گئے ہو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھول جائیں یہ کیسے ہو سکتا, یہ بھی نہیں. فرمائے یا رسول اللہ نام الغلمان والنساء, اللہ کے حبیب بچے بھی جھونکے کھا رہے ہیں مسجد میں, اور اس زمانے میں عورتیں بھی آتی تھیں. فرمایا عورتیں بھی جھونکے کھا رہی تھیں, یعنی کافی دیر ہو گئی یا رسول اللہ, تو اللہ کے حبیب تشریف لائے, اور آتے ہی نماز سے پہلے ایک مختصر خطبہ دیا, تقریر جس کو کہتے ہیں, اور فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں روزانہ اسی وقت میں نماز پڑھاؤں. اور ہم کیا چاہتے ہیں, جلدی سے فارغ ہو جائے. فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں روزانہ اسی وقت میں نماز پڑھاؤں, اور حکمت پھر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, فرمایا میں جب دیر سے نماز پڑھاؤں گا تو لوگ عشاء کے بعد قصہ گوئی میں مبتلا نہیں ہوں گے, سو جائیں گے. یہ حکمت تھی. اچھا آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ رات میں قصہ گوئی نہ کرو؟ اس کی 2 وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاؤ گے تو نماز قضا ہو جائے گی. اسی لیے بھائی یہ عشاء کے بعد دیر سے تمہارے وہاں تقریروں کا جو مجاز بنا ہوا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پروگرام پہ پروگرام, پروگرام پہ پروگرام, نہیں یہ سب مجاز غلط ہیں, اس پر تھوڑا سا قابو کیا جائے. یہ سب جذباتی باتیں ہیں, اس سے نفع کے بجائے نقصان زیادہ ہے. اور نقصان یہ ہے کہ ایک تو 10 بجے آپ نے بیان شروع کیا, اور اس کے بعد کوئی مقرر صاحب آستین چلا کر 2.5 گھنٹے اگر بیٹھے تو سیدھے 12 بجیں گے, اور 12 بجے کے بعد چائے پیئیں گے, فلاں کریں گے, 1 بجے گا, لازمی طور پر فجر کی نماز قضا ہو جائے گی. بتائیے دین میں نفع کے بجائے نقصان ہوا کہ نہیں؟ یہ نقصان ہے, اس نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنی ذات کو جذبات کے تابع نہ کر، اپنی ذات کو شریعت محمدی کے تابع کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تابع کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں. میرا نام نہ ہو نہ ہو، نام سے کیا مطلب ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، رضائے مولا ہمیں مقصود ہونا چاہیے. تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر رات میں قصہ گوئی کرتے رہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ عشاء کے بعد باتیں کرتے رہیں گے تو سونا کلمے پر نہیں ہوگا، ایران تران پر ہوگا. اور جب ایران تران پر ہوگا، ممکن ہے کہ اگر رات میں روح نکل گئی تو خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. یہ حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ نے سمر فی اللیل سے منع فرمایا. میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے 24 گھنٹے میں ایک رات رکھی، ایک دن رکھا. رات میں کوئی نماز نہیں رکھی، عشاء ابتدا میں رکھ دی، اس وقت میں رکھی جبکہ ہمیں تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی کا عمومی مزاج تو جلدی پڑھانے کا تھا، لیکن دیر سے پڑھا کر آپ نے اشارہ فرمایا تاکہ لوگ راتوں میں باتیں نہ کریں، اس لیے آپ نے دیر سے پڑھا کر تعلیم دی. تو عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، ادھر فجر کی نماز تو انتہا پر رکھی ہے، تو رات میں کوئی نماز کیوں؟ میرے بندے میں جانتا ہوں تو نہیں کر پائے، سہولت ہے کہ نہیں؟ کوئی نماز نہیں، حتیٰ کہ اس نے ایک سنت نماز رکھی، فتحجد بھی نافلت اللہ، تحجد کی نماز، اور اس پر یہ فرمایا کہ یہ واجب نہیں یہ سنت، اور فرمایا کہ یہ سنت ہے، اگر تو نے کر لیا تو میں تجھے بہت نوازوں گا. جیسے کوئی بیٹا، ابا یوں کہتے ہیں کہ بیٹے دیکھو یہ کام ضروری نہیں ہے، لیکن اگر تم کر لو گے تو پھر ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے. اللہ کہتے ہیں تحجد میں نے ضروری قرار نہیں دی، اس لیے کہ اگر میں ضروری قرار دیتا تو تو نبھا نہ پاتا، اس لیے میں سنت کہہ رہا ہوں. لیکن اگر تو نے اس کی پابندی کی اور اس کو پڑھا ہے، میں تجھے بہت نوازوں گا. اللہ کیا نوازے گا؟ فرمایا جنت لازم فی الآخرہ، اور دنیا کے اندر میں تیرے قلب کو منور کر دوں گا. صرف قلب کو نہیں، روایت میں آتا ہے چہرے کو بھی منور کر دوں گا، تیرے چہرے کو بھی میں منور کر دوں گا. تو تحجد پر اس پر ایک مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، یہاں ہے عمل کا سیدھا فتحجد بھی. یہ حضرات علماء سمجھتے ہیں اس مسئلے کو کہ قرآن اور حدیث میں عربی میں امر جب آتا ہے نا، تو امر کا عام طور پر معنی ہوتا ہے وجوب، یعنی وہ چیز واجب کرنا ضروری، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو آگے پیچھے کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے وغیرہ. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی طالب علمی کا دور تھا، مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی طالب علمی کا دور تھا، مشکات پڑھ رہے تھے، فارغ ہونے میں 1 سال باقی تھا. حضرت شیخ رحمت اللہ نے ایک مرتبہ اپنے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ سے یوں فرمایا کہ ابا جی تحجد واجب ہے. فرمایا دلیل کیا؟ اس لیے کہ ان کے ابا تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی شادی. فرمایا دلیل؟ فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے فتحجد بھی نافلت اللہ، تو فتحجد تو امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور ہوتا ہے تحجد واجب ہے. اچھا، اب حضرت شیخ جو ہے طالب علمی کے زمانے سے ہی تحجد پڑھتے تھے، اور ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، جو صاحب بدل المجہود ہیں، جن کا حوالہ حضرت شیخ فضائل اعمال میں بار بار دیتے ہیں، وہ بھی تحجد کے پابند تھے. البتہ حضرت شیخ کے والد مولانا یحییٰ صاحب نہیں اٹھ پاتے، تحجد میں نہیں اٹھ پاتے تھے، ان کو برداشت نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ نہیں اٹھ پاتے تھے. تو مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا تو واجب کہہ رہا ہے، اس کا مطلب تو اور تیرا پیر مولوی خلیل ہی جنت میں جائیں گے، ہم سب جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ جب تو نے واجب کہا تو ہم سب واجب کو چھوڑنے والے ہو گئے، اور جو واجب کو چھوڑتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، تو تو اور تیرا پیر تو جنت میں جائے گا اور ہم سب جہنم میں جائیں گے، یہ تیرا فتویٰ ہے میرے اوپر. یہ گویا کہ علامہ یحییٰ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا یہاں تحجد کا امر جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے، آگے تو پر نافلت لگ، یہ زیادتی کی نماز ہے، نفل ہے، اس کو ہم نے سنت قرار دیا. حضرت شیخ اپنے آبیتی میں ایک اپنا عجیب واقعہ لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو میری امی نے مجھے ایک چھوٹا سا تکیہ، جیسے بچوں کو بنا دیتے ہیں چھوٹا سا تکیہ، تو میرا ایک چھوٹا سا تکیہ تھا. ایک مرتبہ ابا جی نے فرمایا کہ بیٹے زکریا تکیہ لاؤ. دیکھو تربیت اولاد کیسے ہوتی ہے، اللہ کرے ہمیں بھی ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہے. فرمایا بیٹے تکیا لاؤ. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں ابا جی میرا تکیا لاؤ. میرے تکیے سے مراد وہ چھوٹا سا جو امی نے تکیا بنا لیا تھا وہ مراد. فرمایا ابا جی میرا تکیا لاؤ. تو حضرت ماں یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قریب بلایا, قریب بلا کر اتنے زور سے چپت ماری اور فرمایا ابھی سے تیرا اور میرا کر رہا ہے, نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, سب اللہ کا ہے. حضرت فرماتے میری عمر اس وقت 6 یا 7 سال کی تھی. فرمایا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, سب اللہ کا ہے. حضرت اپنی آپ بیتی لکھ رہے ہیں 7 سال کی عمر, تب یہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو اور یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کے ابا کے چپت نے میرے دل و دماغ پر وہ اثر کیا کہ آج میں اتنی عمر کا ہو چکا ہوں میں نے کسی چیز کو اپنی نہیں سمجھا, سب اللہ, کسی چیز کو اپنا سمجھا ہی نہیں, سب اللہ. یہ ہے تربیت اولاد. اس طرح پر اپنے اولاد کی تربیت ہوتی ہے. ذہنی مزاج جو ہے نا وہ اس طرح پر بنایا جاتا ہے, دینی مزاج جو ہے وہ اس طرح پر بنایا جاتا ہے. تو بہرحال رات میں تو کوئی نماز رکھی, رات کی ابتدا میں ایک نماز اور ایک انتہا. اب دن آیا تو دن میں بھی اللہ نے کہا اس کے بھی دو حصے کرو, ایک حصہ صبح سے دوپہر تک اور ایک حصہ دوپہر سے رات تک کا. اللہ فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت تو بڑے نشاط کا ہے, بڑی چستی کا ہے. اچھا چستی کے وقت میں تجھے کام جانا اچھا لگتا ہے, صبح صبح ہر انسان چاہتا ہے میرا کام ہو جائے. لوگ کہتے بھی ہیں بھائی صبح کو کام ہو جاتا ہے پھر شام میں کام نہیں ہو پاتا. تو صبح کا وقت نشاط اور چستی کا تھا, اللہ نے کہا کہ جا صبح کا وقت میں نے تجھے دے دیا, رات بھی تجھے دے دی آرام کے لیے. صبح کا نشاط اور چستی کا وقت تھا وہ بھی تجھے دے دیا. اب زہر تک تو نے خوب کام کیا, کام تو میں تجھے شام کو بھی اجازت دے رہا ہوں, لیکن زہر کے بعد جو ہے تیری طبیعت تھوڑی دھیلی بڑھ جاتی ہے, تو ویسے بھی تو آرام کرنے کا تقاضا کرتا ہے. جب تو آرام کرنے کو چاہ رہا ہے نا تو ویسے بھی تو گھر کی طرف رخ تو کرنے ہی والا ہے, اسی میں تجھے اپنی کچھ نمازیں دے دیتا ہوں تاکہ تیرے کام کا وقت بھی نہ بگڑے, رات کا آرام بھی نہ بگڑے, اور شام کے وقت میں بھی ایک ساتھ نہیں وقفے وقفے سے زہر رکھی, عصر رکھی اور مغرب رکھی, یہ وقفے وقفے سے میں نے تجھے نماز رکھ دی ہے تاکہ تیرے 24 گھنٹے میں تیرا کام زیادہ ہو میرا کم ہو. اب بتائیں سہولت ہے کہ نہیں, کتنی زبردست سہولت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں عشاء کی نماز پر ایک حکمت, حضرت فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں حکمت یہ رکھی گئی ہے کہ مغرب آفتاب طلوع ہو جائے, غروب ہو جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اجالا رہتا ہے, تھوڑی دیر, اسی کو کہا جاتا ہے شفق احمر, یعنی یہ کچھ پیلا پیلا نظر آتا ہے مغرب کے بعد اور پھر تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے وہیں تک مغرب پڑھ سکتے ہیں پھر قضا ہو جاتا ہے. تو یہ جو روشنی ہے نا فرمایا یہ مغرب کے بعد کا تھوڑا سا اجالا ہے. اچھا فرمایا جب تک یہ اجالا ہے تھوڑی دیر مغرب کے بعد وہاں تک لوگ اپنے دن کے کاموں کو یاد کرتے ہیں کہ آج یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے فلاں کیا فلاں کیا دن بھر کے کاموں. اب جب رات شروع ہو گئی اندھیرا شروع ہو گیا تو اندھیرے کے شروع ہو جانے کے بعد لوگ دن کے کاموں کو بھول جاتے ہیں اور رات کے تذکرے شروع کر دیتے ہیں, بھائی بستر بچھاؤ, بچوں کو کہا جاتا ہے ہوم ورک کر لو, سبق یاد کر لو, جلدی اپنے بستر پر چلے جاؤ, سو جاؤ وغیرہ وغیرہ. جب تک اجالا تھا مغرب بعد وہاں تک تو دن کے کاموں کا تذکرہ ہوا, جب اندھیرا شروع ہو گیا تو اب دن کے کاموں کو بھول گئے اور رات کے تذکرے شروع ہو گئے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں حکمت یہ ہے میرے بندے کہ جیسے مغرب کے تھوڑی دیر کے بعد دن کے تذکرے رہے پھر بھول گئے, اسی طرح ایک دن تیرا آفتاب بھی غروب ہونے والا ہے اور تو قبر میں پہنچنے والا ہے, 2-4 دن تجھے لوگ یاد کریں گے اور پھر بھول بھلیا ہو جائیں گے, اپنے کام میں لوگ مست ہو جائیں گے. پیارے رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے تاکہ کوئی یاد نہ کرنے والا ہو تو تیرے قبر کے اندھیرے میں اللہ تجھے یاد کر لے. یہ ہے عشاء کی نماز کی حکمت جو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تعالی شان ہم نے ہماری شریعت میں کوئی ایسے تکلیف والے اعمال رکھے ہی نہیں. میں اس سے اور ایک موتی مثال سناؤں. دیکھیے شریعت یہودیت جب دنیا میں آئی تو شریعت یہودیت کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن مانگا کہ ہفتے میں ایک دن تمہیں میری عبادت کرنا ہوگا. ان لوگوں نے طے کر کے اللہ کو جو دن بتایا وہ سنیچر کا دن تھا. قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ نے 24 گھنٹے لیے ان سے, جمعہ کے دن مغرب سے سنیچر کے دن مغرب تک کوئی کام نہیں کر سکتے تھے سوائے اللہ کی عبادت. پورے 24 گھنٹے مانگے اور ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر کے جب سمندر کے پانی کو روک کر مچھلیاں پکڑنے کی تدبیریں کی تو اب تعالی شانہ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. اسی طرح فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. تالوت یہ بادشاہ تھے, صالح آدمی تھے, نیک تھے. ان کو لشکر لے کر بھیجا حکم خداوندی سے, اور حضرت داؤد بھی ان کے لشکر میں, اور ابھی داؤد علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی اور تالوت کے تحت میں ہیں, اور 313 یا 315 افراد کو لے کر تالوت چلے. نہر عبور کر کے گئے جہاں اللہ کا حکم تھا جہاد کے لیے, وہاں پہنچے. مقابلے میں جو باغی دشمن تھا وہ تھا جالوت. اور عجیب ہے کہ داؤد علیہ السلام جب چل رہے تھے تو نبوت تو ملی نہیں تھی, لیکن قلب پر اشارہ یہ ہوا, ایک پتھر تھا, اس پتھر میں سے آواز آئی کہ مجھے لے لے میں کہیں کام آؤں گا, تو اس پتھر کو لے لیا. یہی وہ پتھر ہیں جو داؤد علیہ السلام نے جالوت کے سر پر مارا تھا, اسی سے وہ مرا تھا. جب تالوت اور جالوت کا مقابلہ ہو رہا تھا, قرآن گواہ ہے اس بات پر وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت, تو مغرب کا وقت بالکل قریب تھا, آفتاب غروب ہونے کو تھا, اور یہ جو ان کی جنگ جاری تھی وہ جمعہ کا دن تھا. اب اگر غروب آفتاب ابھی ہو گیا تو سنیچر کا شروع ہو جائے گا, اور جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پھر سوائے عبادت کے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. حضرت تالوت سوچنے لگے کہ میدان ہاتھ میں ہے فتح ہونے کے, اور ابھی آفتاب غروب ہو گیا تو ہمیں لا محالہ میدان چھوڑنا پڑے گا, بند کرنا پڑے گا, تو آیا ہوا میدان پھر چھوٹ جائے گا. اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ آفتاب بھی تیرے تابع ہیں, ہم بھی تیرے تابع ہیں, یہ بھی تیرے حکم کا پابند ہے, ہم بھی تیرے حکم کے پابند ہیں, تو نے ہم کو بھیجے ہیں یہاں پر, اے اللہ اس کو روک دے غروب نہ ہونے پائے یہاں تک کہ ہم فتح کر لیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے آفتاب کو روک دیا. اسی لیے ایک پہیلی ہے, اپنی زبان میں کہتے ہیں اوکھانا, ایک پہیلی ہے کہ دنیا میں کبھی کوئی لمبا دن, یعنی سردی گرمی کا لمبا دن نہیں, دنیا میں کوئی کبھی لمبا دن ایسا گزرا ہے کہ جس دن آفتاب اپنے وقت کے بہت بعد طلوع ہوا ہو. تو اس صورت میں جواب دیا جاتا ہے کہ جس دن تالوت جالوت کے مقابلے میں نکلے تھے وہ دن بہت لمبا تھا, اس لیے کہ اللہ نے آفتاب کو روک دیا تھا. ویسے ضعیف روایت ہے, ضعیف, میں پہلے سے بتا دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی منقول ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے تھے, اور علی میں استرابی کیفیت کی, بے چینی کی, تو حضرت نے فرمایا علی بے چین کیوں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے اور میری عصر کی نماز باقی ہے. تو بیہقی کی روایت یہ ہے کہ تعالی شانہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ آفتاب کو روک دے یہاں تک کہ میرا علی نماز پڑھ لے, تو اللہ نے آفتاب کو روک دیا, علی کی نماز ادا ہو گئی. لیکن اس روایت پر کلام ہے, ضعیف ہے. اس پر اب اشکال کرنے والوں نے یہ اشکال بھی کیا ہے کہ اگر حضور نے عصر پڑھ لی تھی تو علی نے کیوں نہیں پڑھی تھی, عقلی اعتبار سے اس پر اشکالات ہیں اور روایت کی حیثیت سے بھی یعنی راوی کی حیثیت سے بھی اس پر کچھ کلام ہے. البتہ طالوت کا واقعہ تو بالکل مسلم ہے, صحیح ترین روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا. مجھے یہ بتانا ہے کہ دیکھیے شریعت طالوت شریعت بنی اسرائیل میں اللہ نے ہفتے کی عبادت کے لیے 24 گھنٹے مانگے تھے. شریعت عیسوی آیا ان کو بھی کہا ہفتے کا ایک دن لاؤ, انہوں نے اتوار کو طے کیا سنڈے, جس کے آج ہم بھی دل دادا بنے ہوئے ہیں, سنڈے کو طے کیا. تو ان کو بھی یہ حکم ہوا کہ سنیچر کے غروب سے اتوار کی غروب تک سوائے میری عبادت کے کوئی کام نہیں کر سکتے. آج بھی جو ان کے صحیح پوپ اور صحیح پادری ہیں وہ اس دن کو عبادت ہی میں گزارتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کا مذہب خرافات کی نظر ہو گئی. 24 گھنٹے مانگے, یہ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام الف الف مرہ اللہ کے لاکھوں درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت جب تشریف لائے تو حضرت سے فرمایا تم بھی ہفتے کا ایک دن میری عبادت کے لیے مقرر کرو. حضرت نے جمعہ کا دن طے فرمایا تو اللہ جواب دیتا ہے تیرے اللہ نے بھی جمعہ ہی طے کیا تھا. معلوم یہ ہوتا ہے بخاری شریف کی روایت میں کہ ہمارا جمعہ کا انتخاب اللہ کی طرف سے, سنڈے اور سنیچر یہ اللہ کا منتخب کردہ دین نہیں ہے, لیکن جمعہ اللہ کا منتخب کردہ دین ہے. اب بخاری شریف کی روایت آگے چلیے, فرمایا کہ اللہ تو نے اگلی قوموں سے پورے 24 گھنٹے مانگے تھے تو اب ہم کتنا وقت تجھے دیں گے؟ جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک 24 گھنٹے؟ فرمایا نا, تم تو میرے لاگلے نبی کی امت ہو اور تم تو ذوق میں آئے ہو, بڑھاپے میں آئے ہو. یہ دنیا کا بڑھاپا ہے, اسی لیے ہماری عمریں بھی تھوڑی تھوڑی ہیں. ہم تو بالکل بڑھاپے میں آئے, بروں سے کام کم لیا جاتا ہے, شاباشی زیادہ دی جاتی ہے. فرمایا تم تو بڑھاپے میں آئے ہو, بروں سے مشورے لیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے چاچا جی آپ ہی مشورے سے سب ہوا, کام کم شاباشی زیادہ دی جاتی ہے. فرمایا تم تو میرے لاڈلے نبی کی امت ہو اور تم بالکل بڑھاپے میں آئے ہو اور تم سے میں اتنا کام سخت نہیں لوں گا, پھر بھی اللہ کتنا وقت لے گا؟ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذر البیع. فرمایا جب جمعہ کی اذان ہو جائیں تو اس وقت تم آ جائیے میری عبادت کے لیے اور خطبہ اور نماز دھرم کی پڑھ لیجیے اور اس کے ساتھ میرے نبی کی وہ سنتیں بھی ساتھ میں ملا لیجیے. بس اتنا سا وقت تمہیں مانگتا ہوں, اس سے زیادہ وقت میں تم سے نہیں مانگتا, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بس اتنا ہی وقت مانگ رہا ہوں. اچھا تم نماز پڑھ لو گے تو نماز کے بعد میں خود ہی تمہیں کہہ رہا ہوں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پڑھ لو تو تسبیح لے کر یہاں بیٹھے نہ رہیو, جاؤ روزی کمانے کے لیے اور رزق کماؤ, دکان پہ جاؤ, کھیتی پہ جاؤ اور کماؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, اللہ نے مختصر وقت ہم سے مانگا. یہ تو تقریر کی وجہ سے ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے, اللہ نے تقریر قرآن میں بیان نہیں کی, اللہ نے تو اتنا بیان کیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ, یا ذکر اللہ سے مطلب خطبہ اور نماز, نماز کا بیان پہلے آ گیا اور ذکر اللہ سے مطلب خطبہ ہے. تو خطبہ اور نماز, محدثین نے اس پر بھی بحث فرمائی کہ یہاں اذان سے کون سی اذان ہو رہا ہے, پہلی یا دوسری, یعنی پہلی اذان سے مسجد میں آ جانا ہے یا دوسری اذان پہ مسجد میں آنا ہے, علماء کے دونوں ہی قول ہیں. تو اب اولا یہ ہے بھائی کہ پہلے قول پر عمل کریں اور پہلے اذان سے آ جائیں. اللہ نے بہت مختصر وقت ہم سے مانگا, اچھا جب وہ عبادت لینے پر آیا تو 24 گھنٹے نہیں مانگے, تھوڑا سا وقت مانگا, اور دینے پر جب آیا وہ تو کتنا دیا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے من مات فی لیلۃ الجمعۃ او فی یوم الجمعۃ حفظہ اللہ تعالی من فتنۃ القبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو جمعہ کی رات میں مر جائے گا یا جمعہ کے دن میں مر جائے گا, یعنی جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک میں جو بھی مرے گا اللہ قبر کے فتنوں سے اسے محفوظ کر لے گا. جب دینے پر آیا تو کتنا دے دیا اس نے؟ پورے 24 گھنٹے میں مرنے پر رب تعالی شانہ نے کہا کہ میں قبر کے فتنے سے تجھے محفوظ کر دوں گا، بری کر دوں گا. اور قبر کا فتنہ محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کے ضمن میں، فرمایا قبر کے فتنے سے مطلب عذاب قبر ہے، یعنی عذاب قبر سے تجھے محفوظ کر دوں گا. سوال قبر ہے، قبر کے جو سوالات ہیں نا یہ ہے فتنہ، تو میں تجھے قبر کے سوالات سے محفوظ کر دوں گا، اور جب سوال نہیں ہوں گے تو عذاب کا تو سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے. فرمایا جو جب عبادت کے لیے وقت مانگا تو مختصر، اور اپنے فیضان فرمایا، اپنا انعام فرمایا، اپنی نعمت عطا کی تو پورے 24 گھنٹے کی عطا کر دی. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر ایک سوال قائم کیا، سوال یہ قائم کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جمعہ کو سوال نہ کرے پھر سنیچر کو کر لے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ حنفی ہے، مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرقات، اس میں حضرت نے یہ سوال قائم کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جمعہ کو چھوڑ دے پھر سنیچر کو کہے کہ چلو کل کو چھٹی تھی اب سوال ہو جائے. حضرت اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ جب ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے تو قیامت تک اب پکڑ نہیں کرے گا. اور دلیل لے آئے حدیث اور قرآن سے، جیسی ویسی دلیل نہیں لائے، بہت مضبوط دلیل لائے، قرآن اور حدیث سے دلیل لے آئے. فرمایا کہ مستا ابن اساسا رضی اللہ تعالی بدری صحابی حضرت عائشہ کے الزام میں شریف ہو گئے تھے، بولے والد صاحب آ گئے اس مسئلے میں، حد جاری ہو گئی، 80 کوڑے مار دیے گئے، سارا مسئلہ ختم ہو گیا. صدیق کو غصہ آیا، خالہ کے بیٹے تھے، غریب تھے، مدد فرماتے تھے صدیق اکبر، صدیق کو غصہ آیا، فرمایا آئندہ مدد نہیں کروں گا. اللہ نے قرآن میں آیت اتاری اول الفضل منکم والسعت ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ولا یأتلی اول الفضل منکم والسعت ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اہل فضل و کمال کو چاہیے، یہاں سے صدیق کا مقام بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ ان کو اہل فضل کہہ رہا ہے، ابو بکر کو اہل فضل فرمائے. اہل فضل و کمال کو چاہیے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے غربا، مساکین، یتامہ کو جو دیتے ہیں اسے بند نہ کریں. کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ صدیق نے آیت سنی تو فرمایا یا رسول اللہ یہ تو میرے متعلق ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اب مرتے دم تک مستح پر بند نہیں کروں گا. سوال یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ مستح تو اتنے بڑے مسئلے میں انوالو ہو گئے کہ حضرت عائشہ کے، پھر بھی اللہ مستح ہی کی فیور کر رہا ہے، انہی کے حق میں آیت اتار رہا ہے، ان کو دلا رہا ہے مان، اور صدیق کو کہہ رہا ہے منع مت کرو دو ان کو، تو مستح کی اتنی زیادہ قرآن کیوں فیور کر رہا ہے، اللہ اتنی فیور کیوں کر رہا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس لیے کہ مستح بدری صحابی ہے، اور بدریوں سے متعلق اللہ بدر ہی میں کہہ چکا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے میرے بدری صحابہ اب مستقبل میں تم سے کوئی بھی قصور ہوگا میں ایڈوانس میں معاف کر دیتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں تمہیں ایڈوانس ہی میں معاف کر دیتا ہوں. تو جس مستح کو ایک مرتبہ معاف کر دیا بدر میں، اب اللہ نے فرمایا میں اس کی پکڑ نہیں کروں گا. علی یہ قاری فرماتے معلوم ہوتا ہے اللہ ایک مرتبہ معاف کرتا ہے پھر پکڑ نہیں کرتا. یہ دلیل ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی، اور بہت ٹھوس دلیل پیش کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بنیوں کی طرح مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کی طرح آج تو معاف کیا اور کل کو کوئی مسئلہ ہو تو لاؤ ہماری سوئچ جو میں نے دی تھی. جو چھوٹے بچوں کا مزاج ہے کہ جب لڑتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہماری سویٹ لاؤ کل دی تھی ہم نے، کہاں سے لائیں، کا پیٹ سے نکال. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے، وہ قیامت تک پکڑ نہیں کرتا. اب ایک کام کی بات جو اس مسئلے سے ہٹ کر ہے، لیکن جب بات آئی تو عرض کر دو. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ضمن میں اس تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے، فرمایا اللہ سے جمعہ کی موت مانگتے رہو، اس لیے کہ ہمیں اپنے اعمال پر اعتماد نہیں ہے، تو اللہ سے جمعہ کی موت مانگتے رہو، اگر مقدر ہوگا تو جمعہ نصیب ہو جائے گا۔ اگلی بات سنیے بڑی کام کی، فرمایا اگر مقدر جمعہ نہیں ہے تمہارے، اللہ نے مقدر میں کوئی اور دن لکھا ہے، تو بھی اگر تم نے اللہ سے جمعہ مانگی ہے بار بار، تو اللہ اور دنوں میں مرنے پر بھی وہی معاملہ کرے گا جو جمعہ میں مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی حدیث لے آئے بخاری شریف کی، استدلال فرمایا، انا عبد ذنی بھی، میں میرے بندے سے اس کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اس کا گمان میرے متعلق یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا گمان میرے متعلق یہ ہے کہ میں اس کو جمعہ میں موت دوں تو سوال نہ ہو، اس کے گمان کے مطابق اور دنوں میں بھی اسے محفوظ کر دیتا۔ یہ خود علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے مرقات شریف میں ایک بہت کام کی بحث فرمائی اور دلائل کی روشنی میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو کھولا ہے۔ بھائی حضرات محدثین نے ہمارے لیے سب کچھ تیار کر کے رکھ دیا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں اور سنیں تو یقیناً اللہ اس کے نبی کی ضرور محبت پیدا ہو جائے گی، یقیناً محبت پیدا ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محبت کے ساتھ سننے والے بنے۔ تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہماری شریعت میں کوئی سختی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی بھی بندے سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیتا، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، کسی بھی بندے سے اس کی طاقت سے زیادہ، یہی تو وجہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر بندہ سفر میں تھا تو سفر میں وہ نوافل کا پابند تھا اپنے مکان پر، اوابین تہجد فلاں فلاں پابند تھا، سفر کی بنیاد پر نہیں پڑھ سکتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے میرے بندے میں پڑھے بغیر تجھے عطا کر دوں گا، یعنی تو نے نہیں پڑھی سفر میں لیکن میں ثواب دوں گا اگر تجھے عادت ہو، اس لیے کہ جب سفر میں فرض میں میں نے تیرے لیے کنسیشن کر دیا، فرض میں تیرے لیے میں نے سہولتیں پیدا کر دی، تو یہ تو نوافل ہیں، اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس صورت میں تجھے بغیر پڑے گی۔ اسی طرح بیماری کا مسئلہ بھی ہے کہ ایک آدمی پابند تھا نوافل کا اور بیماریوں کی بنیاد پر نہیں پڑھ پاتا نوافل کو، تو اللہ فرماتے ہیں میں پڑھے بغیر ثواب دے دوں گا، لیکن یاد رکھیے مسئلہ نوافل کا ہے، فرائض کا نہیں، فرائض تو کھڑے ہو کر، نہیں تو بیٹھ کر، نہیں تو سو کر، کسی صورت میں پڑھنا ہی پڑے گا، الا کہ اگر بے ہوشی ہو گئے ہم پر اور بہت لمبی بے ہوشی ہو گئی، کئی نمازیں قضا ہو گئی، تو اس صورت میں شریعت نے معاف کرا دی، یہ اور مسائل، یا مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، تو اس صورت میں شریعت نے، یا قوما میں چلا گیا، کچھ پتا نہیں ہے اب دنیا و ما فیہا کا، تو اس صورت میں باقی کے مسائل ہیں، باقی فرائض تو اپنی جگہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جس شکل میں بھی ہو پڑھیں گے، البتہ نوافل کا ثواب اگر عادی تھے تو اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے بھی عطا کریں گے۔ تو ہماری شریعت میں تعالی شانہ نے بندے کی تکلیف سے زیادہ مکلف بنایا ہی نہیں، اور یہ آیت بھی کب اتری وہ میں بتا دوں، تعالی شانہ نے ایک حکم اتارا تھا، ان تبدو معافی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ للہ ما بالسماوات وما فی الارض، اسی لا یکلف اللہ سے اوپر، ان تبدو معافی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں تم جن کاموں کو ظاہر کرتے ہو، او تخفوہ یا اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، تو دل میں چھپاتے ہیں وہ کیا ہوگا، خیال، خیال ہی تو ہوگا، دل میں کوئی کام چھوڑا ہی، وہاں تو خیالات ہی ہوتے ہیں، آیت کا مطلب یہ نکلا کہ تم جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی، اور دل میں جو خیالات آتے ہیں، او تخفوہ، اللہ کہتا ہے یحاسبکم، میں سب کا حساب لوں گا، بہت سخت حکم ہے یہ تو، حضرات صحابہ گھبرا گئے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی لیکن صحابہ گھبرا گئے، اللہ جزائے خیر دے. میرے حضرت نے اس پر فرمایا تھا کتاب التفسیر میں کہ اللہ جزائے خیر دے, اگر صحابہ سوال نہ کرتے تو ہمارے لیے لا یکلف اللہ نہ اترتے. یہ صحابہ کے صدقے میں ہمارے لیے سہولت آئی. صحابہ گھبرا گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, فرمایا یا رسول اللہ, اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر پر بھی پکڑ کروں گا, خیالات پر بھی پکڑ کروں گا. چلیے ظاہر میں پکڑ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں اس پر پکڑ ہو جائے, لیکن خیالات تو, خیالات تو, یہ دل تو ایک ہائی وے روڈ ہے, اس پر اچھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں اور خطارے بھی گزرتے ہیں, یہ تو ہائی وے روڈ ہے, اس پر تو ہر طرح کی باتیں گزرا کرتی ہے, اچھا بھی گزرتا ہے برا بھی گزرتا ہے. یہ ضروری تو رہی ہے کہ سارے خیالات ہر وقت دل میں رہتے ہی ہو, یہ تو ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ گندے خیالات آتے ہی نکل جاتے ہیں, ٹھہرتے نہیں ہیں. اب اللہ تو کہہ رہا ہے میں اس پر بھی پکڑ کروں گا, تو مسئلہ مشکل ہو گیا. اگر اللہ ان خیالوں پر پکڑ کرے گا تو ہم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ہوا صحابہ کو سوال. اللہ کے نبی نے پہلی بات تو یہ کہی کہ تم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہ کہو کہ ہم نہیں مانتے, تم مان لو اس کو, اس بات کو پہلے مان لو. صحابہ نے کہا کہ مان لیا, تو فرمایا یوں کہو آمننا فصدقنا, ہم نے تصدیق کی ہم نے مان لیا. عصینا نہ کہو, ہم نے نافرمانی کی نہیں مانے گی, یہ نہ کہو. ٹھیک ہے, صحابہ نے کہا ہم دل و جان سے اللہ نے جو حکم اتارا ہم مان لیں. تو اب اللہ نے دوسری آیت اتاری, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. صحابہ کی تعریف کی اللہ نے, پہلے تو ان کے ایمان کو بیان کیا کہ فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان. پھر فرمایا وقالو, یہ تیرے صحابہ تو یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور مان لیا جو حکم تو اتار دے. سمعنا واطعنا, جب یہ بات ہو گئی تو اب اس کے بعد فرمایا اچھا میرے بندو, چلو میں تمہارے خیالات پر پکڑ نہیں کروں گا, تمہارے بس میں نہیں ہے نا یہ خیالات, یہ تو تمہارے ارادے کے بغیر بھی آتے رہتے ہیں, تو میں اس پر پکڑ نہیں کروں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تمہاری طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. معلوم ہوتا ہے تم ارادوں سے کرو گے اسی پر پکڑ ہوگی, بے ارادہ کرو گے اس پر پکڑ نہیں کروں گا. اگر صحابہ کو سوال نہ ہوتا تو ہمارے لیے یہ آیت نہ ہوتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. پھر ساتھ ساتھ اللہ نے ہم کو یہ بھی سکھایا کہ تم مجھ سے یہ بھی کہہ دیا کرو نا, ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا, مجھ سے غلطی ہو جائے تو اللہ پکڑ نہ کیجیے. ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, تو نے پہلوں کو جیسے پکڑا تھا ہماری پکڑ نہ کیجیے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈال. واعف عنا واغفر لنا, یہ اللہ ہی نے ہم کو سکھایا, ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے, اللہ ہی نے ہم کو سکھایا. اس سے بڑھ کر رحم و کرم والا کون, اس سے بڑھ کر رحم و کرم والا کون. اسی لیے بھائی اس خدا کا استحضار کرو ہر وقت, ہر وقت اس کا استحضار کرو. دیکھو امت اس وقت ذکر سے غافل ہو چکی ہے, اللہ کا ذکر نہیں کر رہی ہے امت. اللہ کا ذکر کرو, کسی اللہ والے سے بیٹھ, ان کے دیے ہوئے طریقوں پر عمل کرو, ذکر کا معمول بناؤ صبح اور شام. اس کا فائدہ کیا ہوگا, دیکھو ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچ جائے. بھئی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ گناہ کرے, ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں, گناہ ہم سے نہ ہو. لیکن گناہ ہوتے کیوں ہیں, اس کی بنیادی وجہ غفلت, بنیادی وجہ غفلت. اور غفلت آئی کیوں, اس لیے کہ ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا. اور ذکر کتنی بڑی دولت ہے, کسی مجلس پہ میں عرض کروں گا جہاں ذکر کی بات آئے گی, یہ تو ضمناً یہاں بات آ گئی. ذکر کتنی بڑی دولت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں قرآن سے. اللہ نے ذکر پر جو وعدہ فرمایا ہے نا, وہ کسی عبادت پر نہیں فرمایا. اب آپ کہو گے عجیب ہے, جی بالکل, اللہ نے بعض عبادتوں پر یوں فرمایا کہ میں تمہیں جنت دوں گا. ٹھیک ہے, جنت بہت بڑی نعمت ہے اللہ, اس میں کوئی شک نہیں. بعض عبادتوں پر فرمایا میں تمہیں معاف کر دوں گا, مغفرت بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی, بہت بڑا انعام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مغفرت بہت بڑا انعام, جنت بہت بڑا انعام, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ذکر پر اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا وہ تو نماز پر بھی نہیں, روزہ پر بھی نہیں, زکات پر بھی نہیں, حج پر بھی نہیں. اچھا کیا عطا کیا؟ وہ یوں کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہماری کیا اوقات ہیں ان گندوں کی کہ ساری کائنات کا مالک ہمیں یاد کرے؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ وہ کائنات کا مالک ہمیں یاد کرے؟ وہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. اور بخاری شریف کی روایتیں ابھی اسی سبق میں آگے آئے گی. فرمایا میرے بندو تم مجھے خلوت میں یاد کرو گے, میں بھی تمہیں تنہائی تنہائی میں یاد کروں گا. تم مجھے مجمع میں یاد کرو گے تو میں تمہیں مجمع میں یاد کروں گا, اور میرا مجمع تمہارے مجمع سے افضل, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں اس میں شریک ہو کر تیرا ذکر کر رہا ہوں. کوئی ہماری اوقات ہے؟ ہم گندوں کی, ہمارا منہ گندا, ہمارا بدن گندا, ہم پیشاب پخانہ سے بھرے ہوئے, ہم گناہوں میں لٹھیرے ہوئے, اور اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہیں یاد کریں گے. اور اللہ جس کو یاد کرے خدا پاک کی قسم اس کو اللہ گناہ نہیں ہونے دے گا. یہ ہے ذکر پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اچھا ذکر نہ کرنے پر اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذکر نہیں کرو گے تو جہنم میں داخل ہو, یہ نہیں. دوسری عبادتوں کے چھوڑنے پر تو فرمایا جہنم میں داخل کروں گا, فلاں کروں گا, فلاں کروں گا, لیکن ذکر کے چھوڑنے پر کیا فرمایا؟ ایک عجیب بات اس نے ذکر فرمایا, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا, جو میرے ذکر کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا میں اس کا ساتھی شیطان کو بنا دوں گا. کس کے حوالے اللہ ہمیں کر دے گا؟ شیطان کے. اور وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, اور شیطان جس کا دوست بنا سمجھو کہ وہ بہت برا تمہارا بہت برا دوست ہے. فَسَاءَ قَرِينًا, بہت برا دوست. اچھا جب ہم نے ذکر چھوڑا تو ہم حوالے ہو گئے شیطان کے, اب شیطان کیا کرے گا؟ قرآن اس کو بھی کہہ رہا ہے استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله, استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو موتی مثال دوں. جب کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے نا, اور جب وہ ملک غالب آ جاتا ہے دوسرا, اور اس مغلوب ملک کا یعنی ہارے ہوئے ملک کا کوئی فوجی پکڑا جاتا ہے اس غالب ملک کے فوجی کے ہاتھ میں, تو جیسے ہی فوجی پکڑا جاتا ہے فوراً وہ غالب فوجی کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھا لو, یعنی بالکل ہتھیار نیچے ڈالو, ہتھیار کو نیچے ڈلوا دیتے ہاتھ اونچا, اور اس کے بعد کہتے اب سو جاؤ الٹے. کیوں؟ بالکل خالی کر دیا اس کو تاکہ یہ ہم پر حملہ نہ کر سکے, اور خالی کر کے زمین پر جلا دیا کہ اب اس کو مارنا ہے. جب یہ مثال سمجھ میں آ گئے, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غالب فوجی کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ فوجی مجھ پر حملہ نہ کرے, اس کو تمام ہتھیاروں سے محروم کر دو. جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو آیت کا مطلب سمجھو, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, جب شیطان غالب آ جاتا ہے ہم پر تو سب سے پہلے ذکر کی عبادت کو ہم سے چھین دیتا ہے. فانساہم ذکر اللہ, اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے. اور جب اللہ کا ذکر بھلا دیا تو 100% غفلت آ گئی, اور غفلت آئی تو اب اس کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم خود بخود اس کے ساتھ ہو جائیں گے. دیکھو قرآن کی آیات تو دیکھو ہمیں کیا کہتے ہیں. اس لیے بھائی ہمیں عبادتوں میں تھوڑا سا مجاہدہ, صبح شام کی تسبیحات کی پابندی. ہمارے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے, ملفوظات الیاس میں حضرت نے فرمایا علم سے راستے ملیں گے اور ذکر سے دل زندہ ہوگا, اور دل زندہ ہوگا تو رحمت خداوندی کا فیضان ہوگا اور جب ذکر نہیں ہوگا تو دل مرے گا اور مرے ہوئے دل پر مرے ہوئے انسان پر سوئیا گھساؤ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. فرمایا مرے ہوئے دل پر کتنی ہی ہدایت کی باتیں کرو کوئی اثر نہیں ہوتا الا ہے کہ اللہ توفیق دے دے تو اور مسئلہ ہے. اس لیے ہماری شریعت میں مجاہدہ نہیں ہے, ہماری شریعت میں کوئی مشکل مشکل اعمال نہیں دیے, بہت آسان ہے. اب ان آسان عمل میں تھوڑا سا مجاہدہ, تھوڑی سی تکلیف اٹھا لے. تکلیف بھی صرف نفس کو دبانے کے لیے, ورنہ حقیقت میں وہ کوئی تکلیف تھوڑی ہی ہے. اس لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آج کے سبق میں اسی سے متعلق کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے کچھ آیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جس نے ہمارے راستے کا مجاہدہ کیا. مثلا نماز میں چینی مار رہا تھا, نفس اندر سے شرارت کر رہا تھا, صبح فجر میں ابھی تو 6 بجے ہے نا, 6:05 پہ تو ابھی اذان ہوتی ہے, اور 6:05 ہوئے, ارے ابھی تو 6:45 پر جماعت ہوتی ہے, ابھی تو 6:30 ہوئے ہیں, اور 6:30 پر آنکھ جو بند ہوئی تو سیدھے 7:30 نماز قضا ہو گئی. اس وقت اپنے نفس پر تھوڑا سا بوجھ ڈال کر کھڑے ہو جائے, تھوڑا سا بوجھ ڈال. بھائی آدھے گھنٹے کی نیند کے چھوڑنے پر ہم مر نہیں جاتے, کھڑے ہو جائے. کھڑے ہو کر کے اللہ کے اس فریضے کو پڑھ لو. ترمذی شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صبح میں فرشتہ جب روزی تقسیم کرنے نکلتا ہے تو روزی تو مقدر کی ہر ایک کو دیتا ہے, یہ بات سن لو, روزی ہر ایک کو دیتا ہے جو مقدر کیا ہے, مسلم غیر مسلم سبھی کو دیتا ہے. لیکن جب نمازی کے ہاتھ میں روزی دیتا ہے فرشتہ, تو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس نے تیرا فریضہ ادا کیا ہے, آج کی روزی میں تو برکت عطا فرما. اور بے نمازی کے ہاتھ میں جب روزی رکھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے تیرے فریضے کو ادا نہیں کیا, آج کی روزی میں برکت نہ دینا. اب آپ بتائیے کہ فرشتہ بد دعا کر دیں تو روزی تو مقدر کیا ہے لیکن برکت نہیں ہوگی, یہ آج کی روزی حالات لے کر آئے گی, پریشانیاں لے کر آئے گی, مصائب لے کر آئے گی, سکون نہیں بے سکونی لے کر آئے گی. اس لیے ہمیں چاہیے تھوڑا سا مجاہدہ, تھوڑے سے اپنے نفس کو دبا کر فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے. کتنے ہمارے نوجوان وہ ہیں کہ زندگیاں گزر گئی ان کو 8 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلی ہوگی, انہوں نے طلوع آفتاب کو دیکھا ہی نہیں ہوگا. تھوڑی سی محنت کر لو, اپنے نفس کو دبا لو اور اٹھ جا. ارے فجر کی نماز تو اللہ کے شکر میں ہے کہ اللہ تو نے رات بھر سلایا, تو چاہتا تو میری روح نکال لیتا لیکن تو نے مجھ کو دوبارہ زندہ کیا. کیا 4 رکعت میں ہم شکر ادا کریں گے, لیکن اللہ کہتا ہے ٹوٹا ہوا شکر بھی منظور ہے. تو 4 ہی تو رکعت صبح پڑھنا ہے, ذرا سے اپنے نفس کو دبا کر کھڑے ہوگا. اگر یہ مجاہدہ ہم نے کیا تو اللہ کیا کہہ رہا, لنہدینہم سبلنا, ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں. ہمارے حضرت عبدالقادر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں اس پر ایک عجیب بات فرماتے ہیں, علماء اس سے محظوظ ہوں گے. فرمایا ہدایت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا میننگ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ انگلی پکڑ کے ہدایت پر لے جائے. جو اپنی ذات پر تھوڑا سا مجاہدہ کرے گا اللہ ہاتھ پکڑ کے ہدایت پر لے جائیں گے, اور جس کو اللہ ہاتھ پکڑ لے اس کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے ہرگز نہیں. لنہدینہم سبلنا فإن اللہ لمع المحسنین, اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے, اچھے کام کرنے والے. محسنین یا احسان بمانا اچھے کام کرنے والے, اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرنے والے, بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے والے, اس کو احسان کہا جاتا ہے. اسی لیے خطبے کے اخیر میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, وہاں احسان سے مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 روپے دے دیے 10 روپے دے دیے یہ احسان, یہ احسان مراد نہیں. وہاں احسان سے مطلب اللہ کے عوامل اور بندوں کے حقوق, ان دونوں کو اللہ کی رضا مندی کے ساتھ پورا کرنا. دیکھو میں نے شرط لگائی اللہ کی رضا مندی کے ساتھ, اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے جبریل نے سوال فرمایا مل احسان, احسان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کرو کہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. اس کو کہتے ہیں احسان. تو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو اس نیت سے ادا کرنا کہ میرا مالک راضی ہو جائے اس کو کہتے ہیں احسان. اس آیت کو آخر میں اس لیے رکھا گیا تاکہ پورے خطبے کا خلاصہ آ جائے, اس لیے اس آیت کو سب سے آخر میں رکھا گیا ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں خطبہ پورا ہونے کی علامت ہے, یہ تو جب خطیب صاحب نے یہ آیت پڑھی تو اب اس کا مطلب خطبہ شروع ہو رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو جو اخیر میں رکھتا ہے وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ نے پورے خطبے کا خلاصہ اس کو پڑھا تھا اور ہم نے اس کو نماز شروع ہونے کی علامت سمجھ لی کہ اب یہ آیت آ رہی ہے تو اب ان قریب جو ہے نماز شروع ہو جائے گی. تو ابھی تو آیت پوری نہیں ہوتی, اسی سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو احسان کا معنی یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. فرمایا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين, تیرے رب کی عبادت کر یقین کے آنے تک. یہاں یقین کا معنی موت ہے اور موت کو یقین اس لیے کہا گیا کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں, اس لیے موت کو یقین کہا گیا. مطلب یہ ہے کہ آخری دم تک عبادت کرتے رہو. تھوڑا سا بوجھ پڑے گا کہ بڑھاپا ہے, نماز کیسے پڑھوں, ضعیف ہو چکا ہوں, چلا نہیں جا رہا ہے, ارے کچھ نہیں نہیں چلا جا رہا ہے, گھر میں پڑھو لیکن نماز پڑھو. بیمار ہیں نہیں جا رہے ہیں, اپنے مکان میں پڑھ لو لیکن نماز ضرور پڑھو. فرمایا عبادت کرو اپنے رب کی موت کے آنے تک. اللہ نے فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, تیرے رب کا ذکر کر. یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام جپن کرنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ 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 اللہ. دیکھو اللہ یہ نہیں کہتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ, تیرے رب کا ذکر کر. اللہ کہتا ہے وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ, تیرے رب کے نام کا جتن کر. معلوم ہوتا ہے نام سے ذات تک پہنچیں گے. قاری صاحب کا نام ہی مجھے معلوم نہیں ہو تو میں کیسے بلاؤں ان کو, نام ہی سے ذات تک پہنچتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا اسْمَ رَبِّكَ, تیرے رب کے نام کا ذکر کر. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, تبتل کا معنی ہوتا ہے تمام سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, تم میں سے جو بھی ذرہ برابر خیر کرے گا اللہ کے پاس موجود ہیں, تم گھبراؤ نہیں. ذرہ برابر بھی, حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا اللہ کے پاس موجود ہے, اور رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اللہ کے پاس موجود ہے. چھپا نہیں سکتے, ساری باتیں وہاں موجود ہیں. جب خیر وہاں ساری موجود ہیں چھوٹی بڑی, تو تھوڑا سا مجاہدہ کر کے ہمیں خیر کے کام میں چلنا چاہیے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, تم اپنی ذات کے لیے جو بھی اچھے اعمال کر کے آگے بھیج دو گے وہ اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. جو کچھ تم نے اللہ کے وہاں جمع کرا دیا وہ ضرور تمہیں ملے گا. وہ خیر و اعظم اجر, اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بہتر ہے اور بہت ہی بدلہ دینے والی ہے. وما تنفقوا من خیر, اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر میں, فإن اللہ به علیم, اللہ اس کو بہت جانتا ہے. ان تمام آیات سے بتایا کہ مال میں بھی تھوڑا سا مجاہدہ ہو, عبادتوں میں بھی تھوڑا سا مجاہدہ ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ جہد المقل, افضل الصدقۃ جہد المقل. مقل کا معنی قلیل, تھوڑا مال, تھوڑے مال والے کا مشقت اٹھا کر صدقہ کرنا یہ بہت افضل ہے. یہ ہے اس حدیث شریف کا مطلب, اور اس کو ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں یوں سمجھایا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہیں, وہ بھی 10 روپے دے رہا ہے, اور ایک آدمی کے پاس 1000 روپے ہیں, وہ بھی 10 روپے دے رہا ہے صدقے میں. دیے تو دونوں نے برابر, لیکن 1000 والے نے 100واں حصہ دیا اور 100 والے نے 10واں حصہ دیا. حضرت شیخ فرماتے ہیں اللہ 100 والے کو زیادہ ثواب عطا کرے گا 1000 والے کے مقابلے میں, اس لیے کہ اس نے اپنی ذات پر تکلیف اٹھا کر خرچ کیا. افضل صدقۃ جہد المقل, قلیل مال ہو اور پھر انسان خرچ کرے. یہ نہیں کہ زیادہ ہو تو اللہ قبول نہیں کرتا, قبول تو سب ہی کرتا ہے, لیکن کم مال والے کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بہت سی مرتبہ جب مساجد کی تعمیر کا مسئلہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں. ارے بھائی صرف مالدار ہی جنت میں جائیں گے, کیا ہم غریب جنت میں نہیں جائیں گے؟ ہمیں بھی تو اللہ کے پاس بنگلہ چاہیے، تو ہم اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں دے دیں، اس کی مسجد میں دے دیں. حدیث شریف میں ابن ماجہ کی روایت ہے، کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دی، اللہ اس کو بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. اب چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹے بچے کا جانا تو بہت دور کی بات، میرا ہاتھ بھی نہیں جائے گا. امام غزالی نے اس حدیث شریف پر لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم نے اپنی طاقت کے مطابق جتنا بھی دیا، تھوڑا بہت، اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں عطا کرے گا. تو سبھی کو جنت کی ضرورت تو ہے، اچھے موت کی ضرورت ہے، ما بعد الموت خیر کی ضرورت ہے. اب اس پر بہت ساری آیات حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، جو انشاءاللہ اگلے سبق میں پیش ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے نفس کے خلاف تھوڑا سا مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے بھائی صدیق صاحب سلکی بہت بیمار ہیں، ہمارے مولانا عباس صاحب کے دعوت برکاتوں کے دوست بھی ہوتے ہیں اور کافی علیل ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے گئے ہیں، حالت بھی بڑی نازک بتائی جا رہی ہے. ان کے لیے شفا کی درخواست ہے کہ ان کے لیے شفا کی دعا کریں، اور اسی طرح جتنے احباب بیمار ہیں سبھی کے لیے شفا کی دعا کی جائے. تعالیٰ شان ہو سب کو شفا دائمہ مستقلہ نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے قصور و ستر کو غفر فرما. یا اللہ نفس انتہائی شریر ہے اور شیطان اس کا ساتھی ہے، یا اللہ بغیر بہانوں کے بھی بہانے بنا کر ہمیں عبادتوں سے دور کر رہے ہیں. اللہ ہمیں عبادتوں کا ذوق نصیب فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، نمازوں میں لذت نصیب فرما، تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما، تیری یادوں میں، تیرے ذکر میں، تیرے فکر میں مزہ عطا فرما، تیرے دین متین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی، اس پر کام کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ نفس کی شرارتوں سے حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، اس کی گندی تدبیروں سے حفاظت فرما، اس کی سازشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اس نے تو ہمارے صحابہ کو بھی غزوہ احد میں آواز بنا کر کے اے اللہ پسپا کرنے کی کوشش کی تھی. میرے مالک اگر آپ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو میرے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے. اے اللہ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اے اللہ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے. تو نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارے باپ آدم کی پیدائش سے یہ ہمارا مسلسل دشمن چلا آیا ہے، لیکن میرے مالک ہم نکمے ہیں کہ ہم نے تیرے دشمن سے دوستی کر رکھی ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اس دشمن کو دور کرنے کی، اس کے لیے تدبیریں اختیار کرنے کی، ذکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، سب کے دلوں کو نور کے فیضان سے مالا مال فرما دے، سب کے قلوب کو حدیث کی برکتوں سے مزین فرما دے. اللہ سب کے دل و دماغ کو منور فرما دے، ہمارے سینوں کو دین متین کے لیے کھول دے. اللہ ہم پر تیری رحمتوں کا فیضان فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما، مجلا فرما. اے اللہ اپنی بارگاہ سمدی کے اندر جو تیری ذات تو بے نیاز ہے، اللہ تیری ذات بے نیاز ہے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر اخلاص والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی کعبۃ اللہ کو بنا کر کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اگر اللہ سارے اخلاص کے باوجود تو قبول نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. میرے مالک ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ریاکاری سے حفاظت فرما، شہرت سے حفاظت فرما، اخلاص سے حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جس صاحب کا نام لیا گیا ہے ان کو بھی شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جلدی سے ہسپتال سے نجات عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ کو شفائے دائمہ عطا فرما، اے اللہ کینسر کے مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایڈز کے مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما، برین ہیمریج کے مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ لکوے کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایسی بیماری سے حفاظت فرما جس میں ہم دوسروں کے محتاج بن جائیں، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا